بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو نیک کام کو دیکھ کر خوش اور برے کام کو دیکھ کر ناخوش ہو وہ مومن ہے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 26-27 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس دنیا میں لوگ بے خبری اور غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ عمل کرتے ہیں لیکن جانتے نہیں۔ جب آخرت میں پہنچیں گے تو اس وقت یقین کی منزل پر ہوں گے، لیکن اس وقت وہ جانتے ہوں گے لیکن عمل نہیں کر سکیں گے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ تمام نبیوں کی تعلیم یہی ہے اور خوشنودی خدا کے حصول کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن وہ ہے جسے لوگ اپنی جان و دل اور خون کا امین سمجھیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے غزہ میں ہسپتالوں، ایمبولینسوں پر صہیونیوں کے وحشیانہ حملوں اور عورتوں اور بچوں کے قتل عام کی مخالفت کو سب کا فریضہ قرار دیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے خلاف یمن کی کارروائیاں جاری ہیں۔ خبر رساں ذرائع نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں تحریک حماس اور اسرائیلی حکومت کے درمیان بالواسطہ مذاکرات شروع ہونے کی خبر دی ہے۔ اور ہندوستانی وزارت خارجہ کا بیان، پاکستان کے ساتھ جنگ بندی میں ثالثی کے حوالے سے امریکی صدر ٹرمپ کے بیان کی تردید۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے غزہ میں ہسپتالوں اور ایمبولینسوں پر صہیونیوں کے وحشیانہ حملوں اور عورتوں اور بچوں کے قتل عام کی مخالفت کو سب کا فریضہ قرار دیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے بدھ کو تہران میں امدادی کارکنوں سے ملاقات میں امدادی کارکنوں کے جذبے ایثار و فداکاری اور انسان دوستی کو عام کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ آپ نے اپنے خطاب میں غزہ میں ہسپتالوں اور ایمبولینسوں پر صہیونیوں کے وحشیانہ حملوں اور بچوں نیز خواتین کے قتل عام پر مبنی صہیونیوں کے جرائم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان جرائم پر اعتراض اور ان کی مخالفت سب کا فریضہ ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ آج دنیا اس طرح کے انسان نما حیوانوں کے کنٹرول میں ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران درندگی اور خونخواری کے مقابلے میں استقامت کو اپنا فریضہ سمجھتا ہے۔ آپ نے یہ احساس ذمہ داری دلوں میں امیدوں کے چراغ روشن رہنے کا سبب بنا ہے، اور یہی احساس ذمہ داری اسلامی جمہوریہ ایران سے مغرب والوں کی دشمنی کا باعث بھی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے صہیونی حکومت پر سیاسی اور اقتصادی دباؤ بڑھانے کے لیے اسلامی ممالک سے فوری اور مؤثر اقدام کا مطالبہ کیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے او آئی سی کے رکن ممالک کی پارلیمانی یونین کے 19ویں اجلاس میں کہا کہ آج وقت آ گیا ہے کہ اسلامی ممالک صہیونی حکومت کو غزہ کا محاصرہ ختم کرنے پر مجبور کرنے کے لیے مؤثر اقدام کریں۔ قالیباف نے مزید کہا کہ ایران صہیونی حکومت پر سیاسی، اقتصادی اور ہتھیاروں کی پابندیاں عائد کرنے کے لیے اسلامی ممالک سے فوری اور مؤثر اقدام کا مطالبہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم صہیونی حکام کے جنگی جرائم، نسل کشی اور نسل پرستی کے خلاف بین الاقوامی عدالت میں مقدمہ چلانے کا بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ قالیباف نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ خطے میں امن، استحکام اور سلامتی کو یقینی بنانے کا جمہوری حل ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے او آئی سی کے رکن ممالک کی پارلیمانی یونین پی یو آئی سی کے 19ویں اجلاس میں شرکت کے لیے جکارتا پہنچے۔ یہ سربراہی اجلاس 12 سے 15 مئی تک منعقد ہو رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کی خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کمیشن کے ترجمان نے کمیشن کے اجلاس میں ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات کے چوتھے دور کا جائزہ لیے جانے کی خبر دی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اجلاس میں نائب وزیر خارجہ برائے قانونی و بین الاقوامی امور کاظم غریب آبادی نے ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات کے چوتھے دور کے بارے میں رپورٹ پیش کی۔ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ چوتھے دور میں بھی بالواسطہ گفتگو کی گئی اور اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنی ریڈ لائنوں کو واضح کر دیا۔ انہوں نے کمیشن کو بتایا کہ مذاکرات نے واضح کر دیا کہ یورینیم کی افزودگی کا مسئلہ اسلامی جمہوریہ ایران کی ریڈ لائن ہے اور علاقائی مسائل اور ایران کی دفاعی اور میزائلی توانائی پر کوئی گفتگو نہیں کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ مذاکرات کے چوتھے دور میں تازہ پابندیوں اور امریکیوں کے متضاد موقف پر سخت تنقید کی گئی اور واضح کر دیا گیا کہ سمجھوتے کے لیے ایران کی ریڈ لائنوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، لہذا اگر امریکی ایران میں یورینیم کی افزودگی بند کرانا چاہتے ہیں تو ہماری نظر میں مذاکرات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سعودی عرب نے اسلامی جمہوریہ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کے لیے اپنے ملک کی مکمل حمایت پر تاکید کی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے بدھ کے روز کہا کہ سعودی عرب ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ جوہری مذاکرات کی مکمل حمایت کرتا ہے اور امید کرتا ہے کہ اس کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ انہوں نے غزہ کے خلاف اسرائیلی فوج کے مسلسل شدید حملوں اور اس علاقے کے مکمل محاصرے کے سبب غزہ کی سنگین صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں جلد از جلد غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچ کی ضرورت ہے۔ جنگ بندی کے بغیر غزہ تک امداد پہنچانا مشکل ہو جائے گا۔ اپنے بیان کے ایک اور حصے میں بن فرحان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ ریاض کے بارے میں اپنے موقف کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کا دورہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ پریس ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ یمن کی مسلح فوج نے بدھ کے روز تیسری بار مقبوضہ علاقوں کو اپنے میزائل حملوں کا نشانہ بنایا۔ غاصب صہیونی حکومت کی فوج نے بدھ کی صبح اعلان کیا کہ یمن سے ایک اور میزائل مقبوضہ علاقوں پر داغا گیا۔ اسرائیل کے ٹی وی چینل 12 نے اعلان کیا کہ یمن سے چھوڑے جانے والے میزائل کے نتیجے میں تل ابیب کے بن گورین ایئرپورٹ کی سرگرمیاں روک دی گئیں۔ صہیونی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ یہ میزائل گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مقبوضہ علاقوں پر داغا جانے والا تیسرا میزائل حملہ تھا۔ یہ حملہ امریکی صدر ٹرمپ کے علاقے کے دورے کے دوران کیا گیا۔ صہیونی ذرائع کے مطابق یمن کی مسلح فوج کے اس میزائل حملے کے نتیجے میں مقبوضہ علاقوں میں خطرے کا سائرن بجنے لگا۔ اس سے قبل یمن کی مسلح فوج نے منگل کو بھی اعلان کیا تھا کہ تل ابیب میں بن گورین ایئرپورٹ کے خلاف ایک کامیاب کارروائی کی گئی اور جب تک غزہ کے خلاف صہیونی جارحیت بند اور غزہ کا محاصرہ ختم نہیں ہو جاتا اس قسم کے حملے جاری رہیں گے۔ غزہ کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور خان یونس سمیت مختلف علاقوں پر بدھ کے روز کے حملوں میں دسیوں فلسطینی عام شہری شہید و زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ کے جنوب میں خان یونس پر صہیونی فوج کی شدید بمباری میں یورپی ہسپتال کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ صہیونی جنگی طیاروں نے شہر خان یونس میں یورپی ہسپتال کے اطراف کے علاقوں کو آگ کے شعلوں میں تبدیل کر دیا اور نتیجے میں دسیوں فلسطینی عام شہری شہید اور زخمی ہو گئے، جن میں ہسپتال میں موجود بیمار افراد بھی شامل ہیں۔ پریس ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی فوج نے اس طرح خان یونس کے مشرقی علاقوں پر گولہ باری کی۔ ہسپتال کے ذرائع کا بھی کہنا ہے کہ بدھ کی صبح سے مختلف علاقوں پر صہیونی فوج نے مسلسل حملے کیے، جن میں 56 فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ شمالی غزہ پر صہیونی جارحیت میں بھی 50 فلسطینی شہید ہوئے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی حکومت نے غزہ میں یورپین ہسپتال کے احاطے اور اطراف پر اپنے بڑے فضائی حملوں کے ذریعے غزہ میں صحت کی دیکھ بھال کے باقی ماندہ نظام کے خلاف ایک نئی جارحیت کا ارتکاب کیا ہے۔ حماس نے مزید کہا کہ صہیونی حکومت کے ان حملوں کا مقصد اہم مراکز کو مکمل طور پر تباہ کرنا تھا، جس میں درجنوں افراد شہید اور زخمی ہو گئے۔ اس وحشیانہ حملے میں درجنوں مریض، طبی عملے، امدادی دستے اور شہری دفاع کے ارکان شہید یا زخمی ہوئے۔ ان میں سے کئی کو اس وقت دوبارہ نشانہ بنایا گیا جب وہ امدادی کارروائیوں میں مشغول تھے اور زخمیوں کو ملبے سے نکال رہے تھے۔ خبر رساں ذرائع نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں تحریک حماس اور اسرائیلی حکومت کے درمیان بالواسطہ مذاکرات شروع ہونے کی خبر دی ہے، جس میں امریکہ ان مذاکرات میں مرکزی ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ بدھ کو قطر کے قریبی خبری ذرائع نے امریکہ کی مرکزی ثالثی سے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں تحریک حماس اور اسرائیلی حکومت کے درمیان مذاکرات کے نئے دور کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ معاہدے کے ایک حصے کے طور پر 3 ہفتوں سے 40 دن کے درمیان عارضی جنگ بندی متوقع ہے۔ اس عرصے کے دوران غزہ میں حماس کے ہاتھوں قیدی بنائے گئے 6 صہیونی قیدیوں، من جملہ 2 زندہ قیدیوں کو رہا کر کے اور 4 کی لاشوں کو کہ جن کے پاس امریکی اسرائیلی شہریت ہے، صہیونی حکومت کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ساتھ ہی معاہدے کے ایک حصے کے طور پر جنگ بندی کے دوران غزہ میں انسانی امداد کی اجازت دی جائے گی اور حماس کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ انسانی ہمدردی کی راہداریوں سے داخل ہونے والی خوراک اور ادویات اسرائیلی قیدیوں تک پہنچیں گی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترش کے مابین ٹیلی فونی گفتگو ہوئی، جس میں جنوبی ایشیا کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ خطے کے وسیع تر مفاد میں جنگ بندی پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستان اپنی خود مختاری، علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ شہباز شریف نے کشیدگی کم کرنے پر سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کی کاوشوں کو سراہا۔ اس موقع پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترش نے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے امن برقرار رکھنے کے لیے رابطے جاری رکھنے پر تاکید کی۔ واضح رہے کہ 22 اپریل کو پہلگام میں مقامی سیاحوں پر حملے کے بعد پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے اور دونوں ممالک جنگ کے دہانے تک پہنچ گئے تھے۔ تاہم 10 مئی کی شام پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا۔ ہندوستان کے دفتر خارجہ نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تجارتی دباؤ سے ایٹمی جنگ روکنے اور امریکی ثالثی کے بارے میں ٹرمپ کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق ہندوستان کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ ہندوستان کا دیرینہ موقف یہ رہا ہے کہ مسئلہ کشمیر ہندوستان اور پاکستان کا دو طرفہ مسئلہ ہے اور اسے نئی دہلی اور اسلام آباد دو طرفہ طریقے سے ہی حل کر سکتے ہیں۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ نے امریکہ کے اس دعوے دعوے کی بھی تردید کی ہے کہ امریکہ نے ہندوستان اور پاکستان کو تجارت بند کرنے کی دھمکی دے کر جنگ بندی پر مجبور کیا ہے۔ اسی طرح ہندوستان کے اخبار ٹائمز آف انڈیا نے ایک رپورٹ میں تاکید کی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہونے والی جنگ بندی میں ٹرمپ کا براہ راست کوئی کردار نہیں رہا ہے۔ البتہ ہندوستان کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کے آغاز سے ہی ہندوستان اور امریکہ کے حکمرانوں کے درمیان گفتگو جاری رہی ہے، تاہم اس گفتگو میں تجارت کے مسئلے پر کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو واسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو واسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت۔ قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت۔ مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کسی کے غلام نہ بنو، کیونکہ خداوند عالم نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، اس میں کوئی شک نہیں کہ آزادی انسان کا پیدائشی حق ہے۔ عصر حاضر میں جتنا آزادی بشر کے بارے میں لکھا اور کہا جاتا ہے، شاید ہی انسانی تاریخ کے کسی اور دور میں اس سلسلے میں گفت و شنید ہوئی ہو۔ اہل بیت علیہم السلام کے مثالی معاشرے کی سب سے اہم اور بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر طرح کی آزادی سے مالا مال ہے۔ اس میں زندگی گزارنے والے افراد اپنی ذاتی اور معنوی آزادی سے لے کر سیاسی آزادی پر مکمل اختیار رکھتے ہیں۔ ائمہ معصومین علیہم السلام کی ہمیشہ یہی آرزو رہی کہ معاشرے کے سارے افراد کے اندر اپنے آپ کو ہر طرح کے قید و بند سے آزاد سمجھنے کا شعور اور سلیقہ پیدا ہو جائے، نہ یہ کہ آزادی کو حکمراں کی جانب سے لایا ہوا ایک تحفہ جانے۔ آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں، سیاسی اور اجتماعی آزادی تک پہنچنے کے لیے معنوی آزادی بھی ضروری ہے، یعنی انسان اپنی قید اور اسارت سے بھی آزاد ہو جائے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام سخت اور دشوار ترین حالات میں بھی لوگوں کے اس ذاتی حق کا بھرپور خیال رکھتے تھے۔ چنانچہ جب سہل بن حنیف نے مدینہ میں معاویہ کے ساتھ لوگوں کی ملاقات کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، خبردار، تم اس عدد کے کم ہو جانے اور اس طاقت کے چلے جانے پر ہرگز افسوس نہ کرنا کہ ان لوگوں کی گمراہی اور تمہارے سکون نفس کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ لوگ حق و ہدایت سے بھاگے ہیں اور گمراہی اور جہالت کی طرف دوڑ پڑے ہیں۔ سیاسی امور میں آزادی کے حوالے سے لوگوں کا سب سے اہم حق انتخاب کا حق ہوتا ہے، تاکہ ایک صالح قائد کا انتخاب کر سکیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک چھوٹے سے گھرانے سے لے کر ایک بڑی جماعت تک کے لیے ایک قائد کی ضرورت ہوتی ہے، جو اسے ہر طرح کی سستی اور بے انضباطی سے بچاتے ہوئے اس کے اندر نظم و انضباط پیدا کر سکے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نیک صالح قائد کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ملک میں ایک رہبر و قائد کی جگہ اس محکم دھاگے کی مانند ہے جو مہروں کو متحد کر کے آپس میں ملاتی ہے، اور اگر وہ ٹوٹ جائے گا تو سارا سلسلہ بکھر جائے گا اور پھر ہرگز دوبارہ جمع نہیں ہو سکتا۔ لہذا خدا سے ڈرو اور اپنے رہبر اور پیشوا کی اطاعت کرو، کیونکہ صالح قوم عادل پیشوا کے ذریعے سے نجات پاتی ہے اور فاسد قوم فاسد پیشوا کی وجہ سے ہلاک ہو جاتی ہے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کی نظر میں مثالی معاشرے کی تشکیل کا ایک اہم ذریعہ حکومت اسلامی کا قیام ہے، جس کے سائے میں اس کے اصلی مقصد یعنی قانون الہی کو بھی اجرا کیا جا سکتا ہے۔ آپ عملی صورت میں خلافت اسلامی کو قبول کرنے کی ایک اہم وجہ بھی یہی نفاذ شریعت ہی بتلاتے ہیں۔ اسی طرح مالک اشتر کو قانون الہی اجرا کرنے کی سخت تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مثالی معاشرے میں سعادت مند زندگی کے حصول کے لیے قانون کا نفاذ ضروری ہے، وگرنہ معاشرہ بربادی کے دلدل میں گر جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلا امر یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، اس کی اطاعت کرو، اور جن فرائض کا اپنی کتاب میں حکم دیا ہے ان کا اتباع کرو، کہ کوئی شخص ان کے اتباع کیے بغیر نیک بخت نہیں ہو سکتا ہے، اور کوئی شخص ان کے انکار اور بربادی کے بغیر بدبخت نہیں قرار دیا جا سکتا۔ مثالی معاشرے میں قانون ہی ایک ایسی چیز ہے جو معاشرے میں برابری اور مساوات قائم کر دیتی ہے اور ہر طرح کی تبعیض ختم کر کے ایک صالح معاشرہ وجود میں لاتی ہے۔ آپ اپنے پیغام میں مالک اشتر کو نصیحت کرتے ہیں کہ قانون میں مساوات سے کام لو، کیونکہ قانون کے آگے سب برابر ہیں، اور دیکھو جس چیز میں تمام لوگ برابر کے شریک ہیں اسے اپنے ساتھ مخصوص نہ کر لینا، کیونکہ حکم الہی کا نفاذ وہی کر سکتا ہے جو حق کے معاملے میں مروت اور عاجزی و کمزوری کا اظہار نہ کرتا ہو اور لالچ کے پیچھے نہ دوڑتا ہو۔ مثالی معاشرے کی ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ حاکم عوام کی حق بات کو دل کی گہرائیوں سے سنتا ہے اور ان کے حق اور عدالت آمیز مشوروں سے استفادہ کرتے ہوئے معاشرے کی فلاح اور بہبود کی جد و جہد میں رہتا ہے۔ یہ سلطنت اور شہنشاہی نظام نہیں ہے جہاں حق اور حقیقت کا گلا گھونٹا جاتا ہے، بلکہ یہاں ہر چیز کا محور اور مرکز حق ہے۔ پس مثالی معاشرے کا محور حق ہے، یہاں ادنا فقیر سے لے کر اعلیٰ حاکم تک سب کے سب حق بیانی میں یکساں ہیں۔ یہ معاشرہ اس زاویے سے بھی دوسرے معاشروں سے ممتاز ہے، چونکہ عصر حاضر میں مثالی معاشرے کا پرچم اٹھانے والے مغربی تہذیب کے حامی محض باطل کی ترویج میں مصروف ہیں، اور یہ معاشرہ حق تلفی میں اول درجے پر ہے، جبکہ انہیں دین اسلام کے اس حق مدار اور حق محور معاشرے پر ایک بار پھر سے غور کرنا چاہیے، جہاں حق بولا اور حق سنا جاتا اور حق پہ عمل کیا جاتا ہے اور باطل کی کوئی بھی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب رضوان عباس صاحب محلہ دوسی پورہ بنارس یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے وابستگی بہت قدیمی ہے، ہم تو ریڈیو زاہدان بھی سنتے تھے، پروگرام بہت عمدہ نشر ہوتے ہیں، ماہ مبارک رمضان کے پروگرام بھی بہت اچھے تھے اور دیگر پروگرام بھی بہت اچھے ہیں، خاص کر صبح امید، دفاع مقدس، اسلام کی معرفت، خلقت کی رانائیاں اور بزم دوستہ میرے پسندیدہ پروگرام ہیں۔ اور سامعین محترم رضوان عباس صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، کسی ملک میں ایک تاجر رہا کرتا تھا، وہ تجارت کے لیے ملکوں ملکوں جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ اگلے تجارتی سفر کی تیاری کر رہا تھا کہ یکایک ایک خیال اس کے ذہن میں آیا کہ اگر اس سفر کے دوران ڈاکوؤں نے اس کا سارا سامان لوٹ لیا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، کیونکہ اس زمانے میں سفر کے دوران ڈاکوؤں کا بڑا خطرہ لگا رہتا تھا کہ کہیں سامان نہ لوٹ لیں۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کا یہ تجارتی سفر کتنا طویل ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب وہ اپنا سرمایہ سکوں کی صورت میں بطور امانت بھی کسی کے پاس نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ یہ سوچ کر اس نے کئی ٹن لوہا خریدا اور اسے اپنے ایک دوست کے پاس بطور امانت رکھ دیا کہ سفر سے واپسی پر اس سے لے لے گا۔ تاجر یہ سوچ رہا تھا کہ لوہا دوسری چیزوں سے بہتر ہے، نہ گلے، نہ سڑے، نہ آگ لگے اور نہ پرانا ہو، ٹوٹ پھوٹ کا بھی کوئی خطرہ نہیں، بھاری اتنا ہے کہ کوئی چوری بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے دوست کو خدا حافظ کہا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ ایک سال تک سفر میں رہا اور جب اپنے وطن واپس پہنچا تو اسے پتا چلا کہ لوہے کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ اس تاجر نے فوراً ہی فیصلہ کیا کہ اپنے دوست سے لوہا واپس لے کر فروخت کر ڈالے۔ لہٰذا سیدھا اپنے دوست کے گھر گیا اور اسے اپنی امانت کا سوال کیا۔ تاجر نے سلام دعا کے بعد اپنے قدیمی دوست سے کہا کہ میں اپنا لوہا لینے آیا ہوں۔ اس کا دوست اسے اپنے گھر لے گیا اور بیٹھک میں بٹھایا، اس کی خاطر تواضع کی اور پھر کہنے لگا، میرے پیارے دوست، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے تمہارا لوہا اپنے گھر کے گودام میں رکھ کر تالا لگا دیا تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب میں نے جا کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ سارا لوہا چوہے کھا گئے ہیں۔ اب سوائے افسوس کے میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر تاجر سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور اس نے اپنے دوست کو اس خیانت کا مزہ چکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے غصے پر قابو رکھا اور اپنے دوست سے کہنے لگا، تم صحیح کہتے ہو، میں نے بھی سنا ہے کہ چوہوں کو لوہا بہت پسند ہوتا ہے، جہاں ملے ہڑپ کر جاتے ہیں، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ دھوکے باز آدمی کو تاجر کی یہ بات سن کر بڑی خوشی ہوئی اور وہ دل ہی دل میں کہنے لگا، یہ شخص بھی کتنا احمق ہے، چوہوں کی بات پر یقین بھی کر لیا۔ چلو رات کے کھانے پر اسے روک لیتا ہوں تاکہ اگر اس کے ذہن میں کوئی شک و شبہ اب بھی باقی رہ گیا ہو تو وہ بھی دور ہو جائے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے تاجر سے کہا، ہماری تمہاری ملاقات بڑے عرصے کے بعد ہوئی ہے، کیوں نہ تم آج یہیں ٹھہرو اور رات کا کھانا میرے ساتھ کھاؤ۔ تاجر نے کہا کہ تمہاری دعوت کا بہت بہت شکریہ، آج تو مجھے ضروری کام ہے، رات کا کھانا تو میں تمہارے ساتھ نہیں کھا سکتا، البتہ کل دوپہر کا کھانا تمہارے ہی ساتھ کھاؤں گا۔ یہ کہہ کر تاجر اٹھا اور باہر نکل آیا۔ اس کے دھوکے باز دوست کا نو عمر بچہ گھر کے باہر کھیل رہا تھا، اس نے بھی موقع غنیمت جانا، اسے گود میں اٹھایا، پیار کیا اور بہلا پھسلا کر اپنے گھر لے گیا۔ اس نے بچے کو اپنی بیوی کے سپرد کیا اور کہا کہ کل رات تک اس کا دھیان رکھنا اور اسے گھر سے نکلنے نہ دینا۔ اگلے دن وہ پھر اپنے دوست کے گھر گیا تو دیکھا کہ اس کا دوست اپنے بچے کی گم شدگی پر بڑا افسردہ نظر آ رہا ہے۔ اس نے جو ہی تاجر کو دیکھا تو کہنے لگا، میرا چھوٹا بیٹا کل سے کہیں کھو گیا ہے، پورا شہر چھان مارا، کہیں پتا نہ چل سکا، مجھے معاف کر دو، میں آج تمہاری کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر تاجر نے کہا، تمہارے بچے نے دھاری دھار قمیض اور کالے رنگ کی کوٹ پہنی ہوئی تھی؟ یہ سن کر اس نے بڑی بے قراری سے کہا، ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے، مگر تم نے اسے کہاں دیکھا ہے؟ تاجر نے کہا، کل جب میں تمہارے گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک کوا ایک بچے کو اپنی چونچ میں دبائے اڑا جا رہا ہے، بچے نے ایسے ہی کپڑے پہن رکھے تھے جسے میں نے تمہیں بتایا ہے۔ یہ سن کر دھوکے باز آدمی کے غصے کی انتہا نہ رہی اور بڑی گرجدار آواز میں کہنے لگا، پاگل احمق دیوانے، یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ چھٹاک بھر کا کوا بھی من بھر کے بچے کو چونچ میں دبا کر لے جا سکتا ہے؟ تاجر نے کہا، میرے خیال میں اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے، جس شہر میں چوہا ٹنوں کا لوہا کھا سکتا ہے، وہاں چھٹاک بھر کا کوا من بھر کے بچے کو لے اڑتا ہے۔ یہ سن کر وہ آدمی اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوا اور کہنے لگا، میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں، چوہے نے تمہارا لوہا نہیں کھایا، میرے بچے کو لے آؤ اور اپنا لوہا واپس لے جاؤ۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 25 اردیبہی، 17 ذیقعدہ اور 15 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پچیس اردی بہش کو ایران میں یوم فردوسی منایا جاتا ہے۔ ایران کے عظیم شاعر ابوالقاسم فردوسی 319 یا 320 ہجری شمسی میں توس شہر میں پیدا ہوئے۔ فردوسی کی شہرت کا اصل سبب ان کا شعر آفاق مجموعہ کلام شاہ نامہ ہے، جسے انہوں نے اپنی جوانی سے لکھنا شروع کیا اور آخر عمر تک اس پر کام جاری رکھا۔ شاہنامہ فردوسی ایران اور ایرانی قوم کی ہزار سالہ میراث اور ایرانیوں کی تاریخ اور ثقافتی ورثے کا خزانہ ہے۔ فردوسی نے شاہنامے کی تدوین کے لیے مختلف ماخذ سے استفادہ کیا ہے۔ شاہنامے کا اصل موضوع اسلام قبول کرنے سے پہلے ایرانی روایات اور ایرانیوں کی زندگی کا نشیب و فراز ہے۔ بقول خود فردوسی کے، شاہنامہ کو لکھنے میں 30 سال کا عرصہ لگا۔ اب تک شاہنامے کا مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ سترہ ذیقعدہ سن 1355 ہجری قمری کو آیت اللہ العظمیٰ شیخ عبد الکریم حائری یزدی کا انتقال ہوا۔ آپ نے قم میں اعلیٰ دینی تعلیم کے مرکز حوض علمیہ قم کی بنیاد رکھی۔ آیت اللہ العظمیٰ حائری یزدی ایران کے شہر یزد میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مکمل کر کے عراق تشریف لے گئے، جہاں اس دور کے ممتاز علماء اور اساتذہ سے کسب فیض کیا اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ عراق سے واپس آ کر انہوں نے ایران میں اعلیٰ دینی تعلیم کے ایک مرکز کی ضرورت محسوس کی اور سن 1340 ہجری قمری میں ایران کے مقدس شہر قم میں حوضۂ علمیہ کی بنیاد رکھی، جس نے بہت جلد ترقی کے مراحل طے کیے اور آج دنیا کے انتہائی اہم علمی مراکز میں شمار ہوتا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ حائری یزدی کے ممتاز شاگردوں میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ ان کی متعدد تالیفات میں کتاب الرضا، کتاب الصلاۃ اور کتاب المواریث خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ پندرہ مئی سن 1687 عیسوی کو آسٹریا کے بادشاہ لیوپولڈ اول نے ہنگری کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لینے کے بعد ہنگری کے حریت پسندوں پر مقدمہ چلانے کے لیے اپری نامی معروف عدالت تشکیل دینے کا حکم جاری کیا۔ ہنگری کے یہ حریت پسند اپنے ملک پر آسٹریا کا قبضہ ختم کرنے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ اپری عدالت نے، جو اپری قصاب خانے کے نام سے مشہور ہوئی، 6 مہینے تک رات دن کاروائی کے بعد 30 جلادوں کے ذریعے ہنگری کے 8000 حریت پسندوں کو اجتماعی یا انفرادی طور پر قتل کرنے کا حکم جاری کیا۔ پندرہ مئی کو ہر سال خاندانوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس عالمی دن کا اعلان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے سن 1993 میں ایک قرارداد کے ذریعے کیا تھا۔ اقوام متحدہ نے سماجی اور اقتصادی ڈھانچے میں تبدیلی کے پیش نظر 1994 کو خاندانوں کا بین الاقوامی سال قرار دیا تھا اور 1994 میں ہی 15 مئی کو پہلی بار خاندانوں کا عالمی دن منایا گیا تھا۔ اس کے بعد ہر سال یہ دن باقاعدگی سے منایا جاتا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ معاشرے کا مقدس رکن خاندان معاشرے کے بنیادی مرکز کے طور پر بیرونی اور اندرونی نقصانات سے محفوظ رہے اور معاشرے میں اپنا مؤثر کردار بہتر طریقے سے ادا کر سکے۔ یہ عالمی دن خاندانوں سے متعلق مسائل کے بارے میں آگاہی کو فروغ دینے اور خاندانوں کو متاثر کرنے والے سماجی، اقتصادی اور آبادیاتی عمل کے بارے میں معلومات میں اضافے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس اہم مرکز کے ارکان بیوی، شوہر، بچے اور بعض اوقات دادا دادی زندگی تشکیل دیتے ہیں۔ خاندان میاں بیوی اور بچوں کی تربیت اور پرورش کے لیے سکون اور تمام اہل خانہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ معقول رابطے کے لیے محفوظ ماحول فراہم کرتا ہے۔ تاہم بعض خاندانوں، خاص طور پر مغربی خاندانوں میں پائے جانے والے مسائل نے اقوام متحدہ کو اس اہم سماجی رکن پر زیادہ توجہ دینے پر مجبور کیا۔ اس کے علاوہ خاندانی دائرے اور اقدار سے باہر کی شادی، طلاق اور ہم جنس پرستوں کے درمیان شادی جیسی خلاف معمول حرکات نے، جن میں سے ہر ایک کے خاندان اور معاشرے کے لیے بہت سے منفی نتائج برآمد ہوتے ہیں، مغرب میں خاندان کو تباہی سے دوچار کر دیا ہے، اور یہ امر خاندانوں پر زیادہ توجہ دیے جانے کا متقاضی ہے۔ پندرہ مئی 1776 عیسوی کو فرانسیسی انجینئر مارکی دو جوفرا نے بھاپ سے چلنے والا دنیا کا پہلا بحری جہاز بنایا۔ اس سے 70 سال پہلے ایک اور فرانسیسی سائنسداں اور ریاضیداں ڈینس پاپن نے بھاپ کی توانائی دریافت کی تھی۔ بحری جہازوں میں بھاپ کی توانائی کا استعمال سمندری سفر کی تاریخ میں عظیم انقلاب کا باعث بنا۔ پندرہ مئی 1859 عیسوی کو معروف فرانسیسی سائنسداں اور ماہر طبیعت پیئر کیوری پیرس میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی ریاضی اور طبیعیات کے شعبے میں ان کی بے پناہ صلاحیت اجاگر ہونی شروع ہو گئی اور اسی استعداد و صلاحیت کے نتیجے میں انہوں نے وسیع تحقیقات کا آغاز کیا۔ پیئر کیوری کچھ ہی عرصے کے بعد ایک سائنسداں کے طور پر ابھرے اور انہوں نے 1898 میں اپنی بیوی میڈم کیوری کے ہمراہ ریڈیم دریافت کیا۔ 1906 میں ان کا انتقال ہوا۔ اور 15 مئی 1919 عیسوی کو ترکی کا ایک اہم ترین اور تاریخی شہر ازمیر ایک زبردست جنگ کے بعد جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال پاشا کے ہاتھوں سقوط کر گیا اور اس طرح اس شہر پر یونانیوں کا تسلط ختم ہو گیا۔ ازمیر ترکی کے مغرب میں سمندر کے کنارے پر واقع ہے۔ واضح رہے کہ ترکی کے جمہوریت پسندوں کی تحریک بھی اسی تاریخی اور خوبصورت شہر سے شروع ہوئی تھی۔ پندرہ مئی 1940 عیسوی کو دوسری عالمی جنگ کے دوران جرمن فوج نے ہالینڈ پر 5 دن کے شدید حملے کے بعد قبضہ کر لیا۔ جرمن فوجوں نے 10 مئی 1940 کو فرانس، بیلجیم، ہالینڈ اور لکزمبرگ پر اپنا حملہ شروع کیا اور بہت قلیل مدت کے بعد ان ممالک پر قبضہ کر لیا۔ ہالینڈ پر جرمنی کے قبضے کے بعد ہالینڈ کی ملکہ ویلہیلمینا اور دیگر حکام برطانیہ چلے گئے اور 1945 میں ہالینڈ کو آزادی حاصل ہوئی اور وہاں خود مختار حکومت تشکیل دی گئی۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حصنك وصلی علی محمد و آل محمد واجعل توسلی به شافعا یوم القیامت نافعا انک انت ارحم الراحمین.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے رات کو تاریک بنایا اور اس دن کو اپنی رحمت سے روشن کیا اور مجھ پر بھی روشنی بکھیری اور اس نعمت سے مستفید ہوتا ہوں. اے معبود، جس طرح آج کے دن زندہ رکھا اسی طرح آئندہ بھی زندہ رکھ اور رحمت فرما اپنے نبی محمد اور ان کی آل پر. مجھے آج اور دیگر راتوں اور دنوں میں حرام کام کرنے اور گناہ کمانے سے داغدار نہ بنا. آج کے دن اور جو اس میں ہے اس کی بھلائی اور بعد میں آنے والے انہی دنوں میں بھلائی عطا فرما. مجھے اس دن کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اور اس کے شر اور اس کے بعد کے بھی شر سے بچائے رکھ. اے معبود، میں بذریعہ اسلام تیری طرف وسیلہ پکڑتا ہوں اور قرآن کی حرمت کے ساتھ تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرے حضور اپنا شفیع بناتا ہوں. بس اے معبود، جس ضمانت کے ساتھ اپنی حاجت براری کا امیدوار ہوں اس پر توجہ فرما. اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، اس جمعرات میں میری پانچ حاجات پوری فرما کہ اپنا کرم وسیع کر دے، اپنی نعمتوں کے ساتھ توانا بنا دے، تندرستی عطا کر جو تیری بندگی کی طاقت اور قوت دے، جس سے میں تیری طرف اجر و ثواب کا حقدار بن جاؤں، اور میرے لیے رزق حلال میں اضافہ فرما اور خوف و خطر کے موقع پر امن سے ہمکنار کر اور غم و علام کے ہجوم میں مجھے اپنی پناہ میں رکھ اور محمد و آل محمد پر رحمت فرما اور ان سے میرے توسل کو روز قیامت نفع دینے والا شفیع بنا کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے.